السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حج آیت نمبر 58، آخری لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج کی آیات تھوڑی طویل بھی ہیں، اہم بھی ہیں، اور کافی اہم موضوعات اس میں آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے زیادہ طویل ہو جائے لیسن آپ کا. اسے دو حصوں میں آپ کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اہل ایمان کا پہلے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 56 میں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. پھر کفر کی بات کی گئی تھی، کفر کرنے والوں کی. پھر اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، پھر کافروں کی، اور پھر مہاجرین کی بات کی گئی ہے. کہ اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد مہاجرین کا خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے وطن سب کچھ چھوڑا. اب اس کے بعد اگر وہ خواہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یا طبعی موت مریں، ان کی ہجرت کا جو اجر ہے، جو عمل انہوں نے کیا تھا، وہ بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا کاروبار، رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ دی اور ہجرت کر گئے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں کئی ہزار گنا بہتر کھانے پینے کا سامان فراہم کرے گا، خوشیاں عطا فرمائے گا، اور اتنا بہتر کہ جس سے وہ یردونہ، کہ وہ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ داخل فرمائے گا وہ جس سے خوش رہیں، راضی رہیں. کتنا بہترین انجام ہے نا، آپ سوچیں. لیکن قربانی اتنی ہی بڑی ہے پھر. اور خصوصاً ان لوگوں کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، شہادت کا درجہ بہت زیادہ تھا، یا پھر مال غنیمت ہاتھ آیا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اچھا جو لوگ پہلے ہی چلے گئے ان کو کیا ملا، یا ان کے ہاتھ کیا آیا. تو بتایا گیا ہے کہ نہیں، جنہوں نے ہجرت کی اور اگر پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا، طبعی موت بھی مرے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے بہت زیادہ درجات بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا رزق سے نوازے گا. رزق تو ان کو مل ہی رہا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی، اور وہ خود جس بات پر راضی ہوں. تو اس لیے آپ دیکھیں ہجرت کا جو اجر ہے بہت بڑا ہے. مہاجرین کو ہمیشہ سبقت دی گئی، کیونکہ انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا تھا. اور جن لوگوں نے دو دو ہجرتیں کی، پہلے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ، گھر بار چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ خود اس کو تھوڑا تصور کریں، اس بات کو ذہن میں لائیں، اور اگر آپ اور میں ہم اس کو ذہن میں لائیں اور سوچیں ذرا کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کوئی نہ رزق کی ہمیں توقع ہے نہ کوئی اور فائدہ ہے، لیکن ہم صرف اللہ کی خاطر اگر اپنا وطن ہم کو چھوڑنا پڑے، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنی جائیداد، سب کچھ، اپنی جاب چھوڑنا پڑے، کس کی آج اتنی ہمت ہے کہ جو اللہ کی خاطر یہ سب چھوڑ دے؟ بہت ہی کم لوگ ملیں گے. تو اس لیے مہاجرین کا درجہ بے انتہا بہت زیادہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان کے لیے رزق حسن ہے، بہترین رزق ہے، اور ان کے لیے ایسی جگہ ہے جس سے وہ خود راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے کس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی، ہجرت کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی. جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو اسی لحاظ سے اجر ملے گا. اور حلیم کے معنی ہے کہ اگر کسی مہاجر سے کوئی خطا ہو بھی گئی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، پکڑ نہیں ہوگی. دوسرے کہ جن مہاجر لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو، لہٰذا یہ اس کی حلیمی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایسے لوگوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا جنہوں نے مومنوں کو مجبور کیا، مسلمانوں کو مجبور کیا، بلکہ اس کے حلم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا ہے کہ شاید وہ بھی توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی پہلے تو وہ مظلوم کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ کی راہ میں نکالا گیا تھا، کیونکہ وہ مہاجر تھے. اور مہاجرین کیوں نکلنے پر مجبور ہوئے تھے؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. ایک گروہ تو ظالم تھا اور ایک گروہ مظلوم تھا. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جس نے جتنا کیا ہے اس سے اتنا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے، اور جس نے ظلم کیا تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی آہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. احادیث میں ہم کو ذکر ملتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو مظلوم کون تھے اس وقت؟ مسلمان، مہاجرین. اور ظالم کون تھے؟ کفار مکہ، جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے ما اوقبا، عین قاف با سے ہی ہے یہ. عقوبت دراصل اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کا بدلہ ہو، یعنی کسی نے کچھ کام کیا اور اس کا بدلہ، کسی فعل کی جزا. یعنی مطلب کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے اسی زیادتی کا بدلہ لینے کا حق ہے، یعنی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ اب دونوں برابر ہو چکے ہیں اور ظالم مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مظلوم کی مدد کرتا ہے، یعنی جس پر پہلے بھی ظلم کیا گیا تھا اور پھر بعد میں بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی اجازت دی ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. تو دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ہو سکتا ہے درست ہوں. ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اور یا پھر بدلہ لیا جائے. کیونکہ آگے کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ان اللہ لعفون غفور، کہ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن اگر کوئی بدلہ لے سکتا ہے، یعنی اگر کسی پر، مثال کے طور پر کوئی پرسن اے ہے اور اس اے پر ظلم کیا گیا ہے اور ظلم کرنے والا بی ہے، تو اب اے کو اتنا حق ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور وہ بدلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پرسن اے کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے کہ اس نے، اچھا اس پر ظلم ہوا تھا، بی نے ظلم کیا تھا اور اے نے اگر بدلہ لیا تب اے ظالم نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہی بدلہ لے جتنا ظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا ذہن اس طرح سے چلا جاتا ہے کہ اچھا کیوں انہوں نے بدلہ لیا، اتنے نیک ہیں، اتنے دیندار ہیں، اتنے اچھے ہیں، پھر بھی بدلہ لیا. تو نہیں، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہے. کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. اب اگر کسی نے ظلم کیا، اب وہ ظالم کے خلاف مظلوم نے آواز بھی اٹھا دی، برابر ہو گیا معاملہ، اس کے باوجود بھی پھر دوسری بار بھی کوئی ایک ظالم پہلے والے پر پھر ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، کوئی ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ حنین میں، کوئی بھی آپ غزوہ دیکھ لیں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ کفار مکہ کی یا مسلمانوں کی؟ آپ بتائیے، مسلمانوں کی، کیونکہ ایک تو مسلمان حق پر تھے، دین پر ثابت قدم تھے، اور دوسری بات مظلوم بھی تھے ساتھ میں، اور کفار مکہ ظالم تھے، اس لیے ان سے بدلہ لیا گیا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لے لے تب دونوں برابر برابر ہو گئے، لیکن اگر کوئی مظلوم پر دوبارہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا۔ لیکن آخر میں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ کہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر سے کام لو۔ انسان، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب تک وہ بدلہ نہ لے لے اسے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، لیکن اسی بات کو تو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا نا، کہ جو بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا مقصد، جن کا ایم کچھ اور ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کامران ہونا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ درگزر والی صفت اپناتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار اپنایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ایک بار کسی چور نے چوری کر لی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو کچھ برا بھلا کہنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو اور اس کی سزا کم کرتی ہو؟ یعنی اگر ہم نے زبان سے کہہ دی اور کسی پر لعنت کر دی تو مطلب اس کا بدلہ ہم نے لے لیا، اب اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، اور زیادہ کہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ظالم بن جائیں۔ تو جتنا کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ اگر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو زیادتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے اور رخصت ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آخر میں تاکید کی گئی ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اور واقعی میں ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی زیادہ ہم لوگ ناانصافی کر جاتے ہیں، کتنی بار کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دی، اس کی نافرمانی کر دی، ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہی نہیں کرتا ہے درگزر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہی نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بندوں کے ساتھ اس طرح سے درگزر کا معاملہ کریں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی اوپر کی تمام اگر آپ آیات دیکھیں تو جو آخری فقرہ ہے کہ اللہ تعالی درگزر کرتا ہے اور عفو درگزر اس کی صفت ہے، تو حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر پوری طرح قادر ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، یولج النہار فی اللیل، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ رات اور دن کا نکلنا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے؟ اور جو بندہ جب کوئی ظلم کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسی وقت اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالنے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو کیا اس کے نیک اور صالح بندوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درگزر کی صفت اپنائیں؟ تو ضرور اپنائیں، لیکن کسی سے مقابلہ کرنا، کسی سے بدلہ لینا، جتنا ظلم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہی یہ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں پر، نیک بندوں پر، اللہ کا نام لینے والوں پر کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو کیا وہ جس وقت اس کے نیک بندوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیا وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ وہ ضرور قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات کا انتظام، نظام، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور یہاں پر دراصل ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو رب رات کی تاریکی سے دن کی روشنی نکال لاتا ہے، اور چمکتے ہوئے دن پر رات کی ظلمت تاری کرتا ہے، یعنی تاریکی، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، جن کا آج عروج ہے کل زوال بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب بات کی خبر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ یعنی اختیارت کا اصل مالک تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جن کو تم لوگ پکارتے ہو یعنی مشرکین، وہ تو سب باطل ہیں، نہ وہ پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں، نہ وہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ وہ جاننے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں، نہ دیکھنے والے ہیں، تو پھر ان کو پکار کر کیا فائدہ؟ تو جو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، وہ تو یہ سارے معبودان باطل ذرا بھی مد مقابل آ ہی نہیں سکتے۔ ان کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت اور اختیارات ہی نہیں ہیں، تو ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو، کیونکہ وہی پکارے جانے کے قابل ہے، کیونکہ وہ علی ہے، سب سے بلند ہے، سب کبیر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور کیوں؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لطیف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برسائی ہوئی بارش کا چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی ہوئی زمین لہلہا اٹھتی ہے، گویا کہ اس میں زندگی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ تو وہ باریک بھی ہیں، وہ سب کو جانتا ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اور لطیف کے جو معنی ہیں، دراصل باریک بین ہیں، لام توئے فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یا لطف کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خبیر، وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح، یعنی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کس میں میرے بندوں کی فلاح ہے، کس میں کامیابی ہے، کس میں ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات سے، ان کی حاجات سے واقف ہے، جانتا ہے۔ تو جو لغوی معنی ہے لطیف کا، اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، مطلب ایک تو دقت نظر، یعنی بہت ہی باریک بھی ہیں، اور دوسرا نرمی، کہ اپنے بندوں کی ہر باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز کی کب ضرورت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے بندوں کی تکلیفات سے بھی وہ واقف ہے، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اپنے بندوں کی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، ان کے اوپر اپنا لطف و کرم پھیلائے ہوئے ہے تاکہ اس کے بندے تکلیف میں نہ پڑیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں قدرت، اس کا تصرف اور دلیل دی جا رہی ہے، اور کس مثال سے دی جا رہی ہے؟ دلیل کہ تم نے دیکھا کہ مری ہوئی زمین تھی اور پانی کا چھینٹا پڑتے ہی وہ کیا ہوئی؟ مخدرہ، لہلہا اٹھی، پھبک اٹھی۔ تو ایک مردہ زمین جو کہ بلیک اور کالی پڑی ہوتی ہے، جسم کے اندر دراڑیں آ چکی ہوتی ہیں، تو بارش کے بوند سے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق آ جاتی ہے، اور وہی زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ منظر آنکھوں کو بھی خوشگوار محسوس ہوتا ہے، جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی قسم کے فائدے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان سوچے تو صحیح کہ جب آسمان سے برسنے والی بارش مردہ زمین کو اس طرح سے زندہ کر دیتی ہے اور اس سے کئی قسم کے فائدے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن بھی، یہ وحی کہاں سے نازل فرمائی؟ آسمان سے آئی ہے وحی۔ جب یہ مردہ انسان پر پڑتی ہے، یا ایک کافر یا مشرک کے دل پر یہ وحی کا اثر ہوتا ہے، اور اگر وہ فطرت اس نے پالی ہے، وہ فطرت پر چلنے والا ہے، تو وہ فوراً اس وحی کی تعلیمات سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ وحی اسے زندہ کر دیتی ہے، اور وہ دین اسلام کی طرف لپک پڑتا ہے، کوئی چیز اس کے درمیان میں پھر حائل نہیں ہوتی۔ تو بارش برسانے والا وہ ہے، لطیف خبیر ہے، علی کبیر ہے۔ آپ ایک ایک آیت دیکھتے جائیے، آپ سمیع بصیر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ لہو الغنی الحمید. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. سبحان اللہ. واقعی میں، کیونکہ سب چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. آسمان سے بارش وہ برساتا ہے، آسمان سے وحی اس نے ہمارے لیے بھیجی، رسولوں کو مقرر کیا، زمین سے ہمارے لیے وہ سارے سامان نکالے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ بارش پر. بارش برستی ہے تو زمین سے پیداوار نکلتی ہے، اور وہ پیداوار تمام جانور، انسان، ہر ایک کے لیے زندگی کا باعث ہے، زندگی کا ذریعہ ہے. تو جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی میں ساری چیزیں اس نے جب پیدا کی ہے تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے. وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ حمد کے لائق اسی کی ہستی ہے، اسی کی ذات ہے. اور واقعی میں آپ سوچنا کہ کتنا، یعنی بارش نہ ہونے کی صورت میں جو ایک بے چینی، ایک انسان کے ذہن پر ایک نفسیاتی اثر جو ہوتا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی پریشان حال ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہر چیز میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں، اناج مہنگا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سب مہنگائی کی وجہ سے آپس میں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بارش سے کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں. تو وہ رب کہ جو خشک اور مردہ پڑی ہوئی زمین پر جب پانی برساتا ہے تو یہ گھاس پھونس سب جڑیں جو خشک ہو گئی تھیں سب میں جان پڑ جاتی ہے، اور مردہ بیج میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر زمین سے نرم و نازک سی کونپل نکل پڑتی ہے، زمین کی سطح کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے کونپل. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ پورا سبزہ پھیل جاتا ہے، لہلہانے لگتی ہے وہ فصل، تو اس سارے عمل کے دوران اللہ تعالیٰ کا لطف یا نقط نظر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر ایسے فائدہ مند نتائج پیدا ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان کو کھانے پینے کو چیزیں ملتی ہیں، اس کی غذا اس انسان کی اس میں چھپی ہوئی ہے، اور جانوروں کی غذا بھی اسی سے نکلتی ہے. تو لہٰذا ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے زندگی ہے، دینے والا وہی ہے، حقیقی مالک وہ ہے، ہر چیز کو پیدا اس نے کیا، لہذا اسی کی تعریف کی جائے، اور وہ اس قابل ہے، حمد کے لائق ہے وہ. لہو الغنی الحمید. تو اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی تعریف کے گن گائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے میں آپ دیکھیں کہ اس کی مخلوق ہی کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں. کہ اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے لوگ اگر عبادت کریں یا اللہ کی تسبیح بیان کریں تو اس کی تسبیح یا اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے نافرمان ہو جائے تو بھی اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اس میں تو سراسر بندوں کا فائدہ ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں. لہٰذا اس میں انسان کا خود کا اپنا فائدہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. سبحان اللہ. واقعی میں تو اللہ تعالیٰ کی تمام جو تدبیریں ہیں کائنات میں، جو کار فرما ہیں، وہ ایسے لطف پر مبنی ہیں کہ ہر کوئی حیران رہ جائے. کوئی کتنا بھی بڑا پیشوا ہو، کتنا بھی بڑا رہنما ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو دنیا کا، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی غنی ہے، وہی حمید ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور مزید یہ بات بتائی کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کشتیوں کو تھامے ہوئے ہے جو تمہیں لے کر چلتی ہے اس کے حکم سے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے اور ہواؤں کو حکم دے دے کہ کشتیاں نہ چلیں تو اللہ کیا مجال ہے کشتیوں کی کہ وہ سمندر میں تیر سکیں اور ایک لمحے کا بھی راستہ طے کر سکیں؟ پھر کون ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ یہ اتنا بڑا وسیع آسمان جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، انسان دیکھے اور بار بار نگاہ دوڑائے تو اگر یہ آسمان گر پڑے تو کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ اس آسمان کو تھام سکے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اذن سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ عزت سما و کشیتت، کہ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور آسمان دروازے ہی دروازے ہوگا، تو آپ تصور کریں ذرا کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ انسانوں پر گرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ سارے جانوروں کو بھی آپ دیکھ لیں، کتنے جانور ہیں، جیسے ہاتھی ہے، اونٹ ہے، وہیل ہے، مچھلی، گینڈا ہے، اور بھی ایسے کئی جانور ہیں جو انسان سے زیادہ قد آور ہیں، انسان سے زیادہ زور آور ہیں، شیر ہے، انسان سے زیادہ بہادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے کہ اپنے اس نے اتنے چھوٹے سے دماغ سے ان ساری چیزوں کو قابو میں کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اتنا بڑا گہرا سمندر جو کہ 2/3 حصے پر سمندر قائم ہے اور صرف 1/3 پر زمین خشکی ہے ہماری، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں انسان کا اتنا چھوٹا سا دماغ کہ وہ کشتیاں بناتا ہے اور کشتیاں سمندر میں چلاتا ہے۔ اگر یہ سمندر کسی کو نگل لے، کسی کو ہضم کر لے، تو اس کے تو ہم کو اس کی ڈیڈ باڈی بھی ملنا مشکل ہے، اتنے وسیع اور ہیوج سمندر کے اندر کہ وہ مچھلیوں کا نوالہ بن جائے اندر جاتے سے ہی۔ لیکن انسان کس طرح سے، انسان نے سب پر قابو پایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیے۔ تو یہاں پر خاص طور سے کہا گیا کہ ان اللہ سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ہمیں اور اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ ہی کی تعریف کے گن گانے چاہیے، اسی کی پوجا، اسی کی پرستش، اسی کے لیے سجدہ، اسی کی عبادت، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے، رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یہ ناشکرا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی آسمان اور زمین پر غور کرے انسان، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو واقعی میں پھر وہ کیا ہے؟ انسان ناشکرا ہے۔ حق کا انکار کرنے والا ہے، اسے حق کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے رب کو پہچاننے کا اس کو خیال نہیں آتا، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا، متوجہ نہیں ہوتا۔ تو کائنات پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اسی کی عبادت کرے اور اسی کی تعریف کرے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکو ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو یا کرتے رہے ہو۔ منسک کا لفظ آیا یہاں پر، اور نون سین کاف نسک جو کہ قربانی کو کہتے ہیں، تو لیکن یہاں پر یہ لفظ یہاں پر جو جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہاں پر کچھ اور معنی دیتا ہے، یہاں صرف قربانی کے معنوں میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پر جو بھی اسلام نے جو نظریہ عبادت دیا ہے یا عبادت کا جو نظام دیا ہے ان سب کے معنوں میں آیا ہے۔ تو اسلام کا جو پورا نظام عبادت ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر بندگی کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، اور عبادت یہی نہیں کہ تم صرف ماتھا اللہ کے آگے ٹیک دو، سر اس کے آگے جھکا دو اور باقی دنیا کے تمام معاملات میں تم اپنی مرضی سے چلو، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے یہ، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے یہ طریقہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس عمر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تورات، اہل تورات اور اہل انجیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراض کرتے ہوں کہ یہ کیا آپ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں، یا آپ یہ کس طرح سے پورا مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں، یا زکوٰۃ کا جو یہ سسٹم آپ کے یہاں ہے وہ ہمارے یہاں تو لاگو نہیں تھا، جیسے کہ یہود ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پر تو جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کو تو آگ آ کر کھا لیتی تھی، اور یہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کے یہاں پر مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہے، آپ لوگ اس کو خود یوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا تھا، تو سب کی دعوت ایک ہی رہی ہے کہ ایک رب کو مانو، ایک اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اس کے نبی پر ایمان لاؤ، لیکن طریقہ کار تھوڑا تھوڑا مختلف رہا ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت مقرر کی جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی تھی، جیسے تورات اس میں امت موسیٰ علیہ السلام ان کو احکامات دیے گئے، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے احکامات دیے گئے، اور اب قرآن کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ لہٰذا اس میں امت محمدیہ کے لیے ایک شریعت ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک طریقہ ہے پورا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اب اس سے ہٹ کر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو جو بھی عبادت کے طریقے ہمیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہی طریقے ہمارے لیے جائز ہیں، کیونکہ یہاں پر خاص طور سے واضح بتا دیا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا۔ تو ویسے تو خاص طور سے منسک کا لفظ حج کے جو مراسم ہیں اس کی عبادت کے لیے آتا ہے، یا اس کے جو احکامات ہیں یا قربانی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تمام معنوں میں ہے، یعنی یہاں پر وسیع معنوں میں لیا گیا ہے یہ کہ عبادات یا اس کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ منسک سے مراد یہاں پر دراصل منہج ہے، منہاج طریقہ، اور منہاج میں یا یہاں پر منسک سے مراد وہ تمام، اس میں تمام وہ شرعی احکام آ جائیں گے جس کا طریقہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ہر نبی کا جو عبادت کا طریقہ ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مختلف رہا ہو، کیونکہ اس وقت کے حالات، اس وقت کی ضروریات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا طریقہ زیادہ مناسب ہے اور کون سی امت کے لیے کیا طریقہ کار زیادہ بہتر تھا۔ تو اگر تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی بھی ہے عبادات کے طریقوں میں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق پہلے سے طے شدہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے ثبت ہیں، تحریر میں ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اس معاملے میں تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یا ہم بھی جو کر رہے ہیں. اور اس وقت قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں ہوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دراصل کمال علم کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم پورے کائنات پر محیط ہے, وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے, وہ سب جانتا ہے. اور مخلوق جو مخلوق ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا علم اس کو دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ کب کیا معاملات درپیش ہونے ہیں, لہٰذا اس نے پہلے سے ہر چیز لکھ دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے نوشتے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, لوح محفوظ میں ہر چیز ثبت ہے. اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کون اپنے ارادے سے نیکی کا راستہ اپنائے گا یا کون برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے, ان کو بھی وہ جانتا تھا. اور اسی بنا پر, اپنے علم کی بنا پر, اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں. اب لوگوں کو یہ بات کتنی بھی مشکل لگے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے, جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا, مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس کی اوتھینٹسٹی تو اس درجے پر نہیں ہے, لیکن چونکہ کئی جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اس کو کہا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ پوری ذریت کو پیدا کر کے اس سے عہد لے سکتا ہے, جسے ہم عہد الست کہتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے پاس سب لکھا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے ہی ہونے والا تھا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ کون سے نبی کا کیا طریقہ کار ہوگا, کس کا کیا منہج, کیا طریقہ ہوگا. ہر نبی کا جو عبادت کا طریقہ تھا ہو سکتا ہے مختلف ہو, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا. جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے ایک طریقہ دیا گیا, ایک منسک دیا گیا, ایک منہج دیا گیا. اور سورہ جاثیہ میں بھی یہ مضمون ملتا ہے, ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت پر قائم کیا, پس تم اسی طریقے کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. تو ہر نبی کا ایک طریقہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ طریقہ بھیجا گیا, وہ طریقہ دے کر بھیجا گیا. لہٰذا اب اہل کتاب اعتراضات کرتے ہیں یا مشرکین اعتراضات کر رہے ہوں, ان کو اعتراضات کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ ہر نبی کا طریقہ کار تھوڑا بہت الگ مختلف رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے, اس نے یہ بات ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے, لوح محفوظ میں درج ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب یہاں سے دراصل توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے, اور ایک طرح سے ان لوگوں سے شکوہ کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہوں نے کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وما للظالمين من نصير. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو نہ یہ بات کہیں سے یعنی کوئی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی, کیونکہ پہلے کتاب کا ذکر کیا گیا ہے لوح محفوظ کا, تو نہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندے کسی اور کی پرستش کریں, کسی اور کے آگے جھکیں. تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جن کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں, یعنی نہ کوئی کتاب میں یہ بات کہی گئی تھی. اور آپ دیکھ لیں پوری کتابوں کا آپ مضمون اٹھا کر دیکھ لیجیے, چاہے تورات ہو, چاہے انجیل ہو, زبور ہو, اتنے زیادہ اس میں تحریف ہو چکی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کتاب میں یہ مضمون نہیں ملے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی یا انسانوں کی پرستش کرو. نہیں, یہ مضمون آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نہ کتاب میں یہ باتیں لکھی گئیں, نہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل کوئی سند نازل کی ہے. کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرو یا ان کی بھی عبادت کرو, اور نہ یہ بات کسی علم کے ذریعے سے نہ کسی کتاب کے ذریعے سے بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا دراصل یہ بغیر دلیل کے یہ کام کرتے ہیں, لہٰذا یہ خود ہی پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ معبود خود گھڑ لیے ہیں, اور یہ کسی بھی قسم کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, دراصل وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں, یہ جو ہماری دیوی دیوتا ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں یہ, لہٰذا ان کو وہ سورس حاصل ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہے. تو وہی بات, وہی تو شرک دیکھا جائے تو. اور آج بھی آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا شرک ہے, لوگ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, لیکن یہ دوسرے لوگوں کو, قبر والوں کو یا پھر اور بھی لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سفارشی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے, یہ ہماری سفارش کروائیں گے, یہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہوں گے, ہمیں چھڑوا دیں گے وہاں پر, یا ان کا دامن ہم تھام لیں گے. تو یہ سارے نظریات بالکل ہی غلط ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی. تو تم جو ان کے آستانوں پر جھکے پڑ رہے ہو, ان کی منت اور سماجت کر رہے ہو, یا ان سے تم مدد مانگ رہے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, چڑھاوے چڑھا رہے ہو, یا ان کو نظر و نیاز چڑھا رہے ہو, انہی کا طواف کیے جا رہے ہو, ان کے لیے اعتکاف کر رہے ہو, تو یہ سب دراصل جاہلانہ سوچ ہے یا جہالت کی پیروی ہے. یہ کوئی علم کی بنا پر, یہ دلیل کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار ہیں, حالانکہ حقیقت میں یہ ان کے مددگار نہیں ہیں. نہ یہ معبود ان کے مددگار ہو سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے, اور نہ یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ خود بندے ہیں, یہ خود مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جو ان کو پکار رہے ہیں وہ خود دراصل نادانی کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یعنی اس قدر وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, اس قدر نادان ہیں اپنی جہالت کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اور جب ان کے معبودان باطل کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے خوش ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ان کے معبودان باطل کے ذکر پر ان کے چہرے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کے ذکر پر ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اس کا انجام پھر کیا ہے؟ آگ ہے. اسی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کر رکھا ہے. کتنی نادانی ہے نا انسان کی, اور کتنی بے وقوفی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو آگ کی طرف لے جا رہا ہے. اور انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو اس کو خود محسوس ہو کہ یہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں, اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے, بلکہ اپنے جیسے انسان تو پہلے ہی پھر بھی وہ سن سکتے ہیں کم از کم, بول سکتے ہیں, لیکن یہ بت تو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. تو یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو اللہ کی آیات سن کر مزید جلن ہوتی تھی, غصے میں آ جاتے تھے, چڑ تھی ان کو, اور رحمان کے نام سے تو بہت ہی چڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج جو برائی تم کر رہے ہو کر لو, جو کچھ تم کر سکتے ہو, لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اور وہ ہے آگ. تو سوچ رکھو کہ تم آگ کے لیے تیار ہو. اب مثال سے بات سمجھائی گئی ہے اور بہت ہی بہترین مثال ہے. آیت نمبر 73, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں, ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. سبحان اللہ, کیسا شکوہ ہے نا اس میں. دل اندر سے ایک طرح سے تڑپ اٹھتا ہے اور ایک ہوک سی اٹھتی ہے دل کے اندر. اور واقعی میں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر تھی, لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. ایک شکوہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مثال کیا دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں, ایک مثال دی جاتی ہے, اس کو غور سے سنو. بے شک جن لوگوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور پیدا کرنا تو دور کی بات, اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے. مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور. سبحان اللہ, کتنی بہترین مثال دی گئی ہے. ذباب زال بے بے سے ہے, چھوٹی مکھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان کی دراصل بتوں کی, یا جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کتنی حقیر ہے وہ چیز جس سے تم مدد مانگ رہے ہو. تمہارا سہارا کتنا کمزور, کتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ تو ہٹا سکتا ہے, اور اگر مکھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے وہ چیز لا بھی نہیں سکتا. تو یہ جو معبودان باطل ہے, جو جن کو چھوڑ کر تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو, یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے, مکھی, جس کو ہم میں سے ہر کوئی حقیر سمجھتا ہے. مکھی کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے نا, کوئی اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتا مکھی کو. اگر مکھی آ جائے تو اس کو فوراً اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. تو جو اتنی حقیر چیزیں آج ہماری نظر میں, تو اس حقیر سی چیز کو تو پیدا نہیں کر سکتے یہ معبودان باطل, بلکہ اگر وہ مکھی کوئی چیز ان سے اڑا لے جائے تو وہ چیز واپس بھی نہیں لا سکتے. تو کیا ان کی عقل پر ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو, تم خوب سوچ لو کہ تمہاری عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں, کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ کچھ شعور بھی نہیں رکھتے, نہ وہ مدد کرنے پر قادر ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی اٹھا بھی نہیں سکتے, اڑا بھی نہیں سکتے. اور یہاں پر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مطلب یہ نہیں بات کی جا رہی ہے, صرف بے جان مورتیوں کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ زندہ انسانوں کے لیے بات کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر سب لوگ مل جائیں تو ایک حقیر سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے, تو مطلب کوئی زندہ لوگ بھی ہیں. تو اسی سے یہاں سے ہمیں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے, کوئی انسان ہے جس کو تم نے ہیرو کی شکل میں اپنے آپ کے اندر خدا کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ, یا اس کا ایک بت بنا لیا. کوئی زندہ لوگ ہیں, قبر میں رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں, قبر میں نہ رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں, جو قبر کے مجاور ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, ولی, بزرگ, پیر, کوئی بھی ہو سکتے ہیں زندہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب کے سب مل جائیں تو ایک حقیر ترین شے یعنی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیلنج ہے بے جان مورتیوں کو نہیں دیا جا سکتا یہ چیلنج, وہ تو سب جانتے ہیں کہ بے جان مورتیاں کچھ نہیں پیدا کر سکتی, اس کا مطلب کوئی زندہ لوگ بھی ہیں. شرک انسان کو کس طرح سے گمراہی میں لے کر چلا جاتا ہے, اور شرک صرف بے جان مورتیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کہ انسان مورتیوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے, نہیں, بلکہ بعض اوقات یہ بت جو ہے ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. بعض ہم کسی اور کو بت بنا لیتے ہیں, کوئی آرگنائزیشنز ہمارے لیے بت بن جاتی ہیں, کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے لیے بت بن جاتے ہیں, کوئی زندہ لوگ ہیں ہمارے لیڈر وہ ہمارے لیے بت بن جاتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو درجہ دے دے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے پس پردہ چلی جائے, اور یہ ساری چیزوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ سے اوپر یا آگے یا سامنے آ جائے. تو طالب سے مراد وہ خود ساختہ معبود, اور مطلوب اس سے مراد دعوف الطالب والمطلوب, مدد مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد مانگی جائے وہ بھی کمزور. تو مطلوب سے مطلب اس کا معبود مراد ہو سکتا ہے یا پجاری بھی ہو سکتا ہے. تو طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے مراد اس کا معبود. تو اللہ تعالیٰ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے, اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے, اور کسی کے بس کی بات نہیں. واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. تو طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے مراد اس کا جو معبود ہے. تو دونوں کمزور ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اپنے ملک کو اپنا بت بنا لیتا ہے, بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے جیتے اور مرتے ہیں, انسانیت کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو لوگ جیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنا ملک سب کچھ ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے بہت وفاداری کی, انہوں نے اپنے صرف ملک کو اپنا وفادار بنا لیا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے ملک سے غداری نہیں کی, کبھی ان لوگوں نے ملک کے نام پر پیسہ نہیں کھایا بلکہ محنت کی, اپنی پوری زندگی لگا دی, لیکن صرف ملک کو ہی انہوں نے سب کچھ بنا لیا تھا. تو ملک ہی سب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اپنا ایم ہائی رکھیں. ہمارا سب کا مطلوب اور مقصود کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کی ذات, اس کی رضامندی, اس کے انعامات, اس کے اکرامات. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جاتی ہے تو سب کچھ مل جائے گا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے, یا جس نے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے جو پڑ گیا تو اس کا ساتھی شیطان ہو گیا, وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا. بعض اوقات انسان کا نفس اس کا معبود بن جاتا ہے, بعض اوقات اس کا ملک اس کا معبود بن جاتا ہے, بعض اوقات اس کی شہرت اس کا معبود بن جاتی ہے. کچھ لوگ اسی کے لیے جیتے ہیں, اسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو بہت نام مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ملے گا. تو یہ سارے جھوٹے سہارے ہیں, یہ سارے جھوٹے, یہ معبودان باطل ہیں دراصل. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کام کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کے لیے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی ذات پس پردہ چلی جاتی ہے اور وہ آرگنائزیشنز, اس کے لیڈرز, وہ سب کچھ بن جاتے ہیں. اور لوگ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہم مسلم ہیں, ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, نہیں, بلکہ ہم فلاں آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی وہ اپنا سمبول, اپنی پہچان اپنے ان آرگنائزیشنز کے رہنما کو بنا لیتے ہیں, شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. نعوذ باللہ, بعض اوقات اللہ کے رسول کو بھی وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنے لیڈرز کو آگے کر دیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر کوئی غور کرے کہ ہم نے کہیں ایسے کوئی جھوٹے معبود تو نہیں بنا رکھے, کہیں ہمارا اپنا نفس تو ہمارا معبود نہیں ہے, کہیں ہماری آرگنائزیشن تو ہماری معبود نہیں ہے, کہ ہم کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی بعضوں کا تو واضح جواب ہوتا ہے لوگوں کا, نہیں, ہم فلاں آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم فلاں ٹیم سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جملہ بہت غلط ہے, ہم اللہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں, لہٰذا ہم اجتماعیت کے طور پر مل کر کام کر رہے ہیں. سمبول نہ بنا لیں, ہم سب مسلمان ہیں. اپنے آرگنائزیشنز کو, اپنے ٹیم ورک کو, یا اپنی ٹیم کو, یا اپنے ٹیم کے رہنما کو اپنا معبود نہ بنا لیں اللہ کے لیے. ہم میں سے ہر کوئی چیک کرے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو, احتساب کرے, محاسبہ کرے کہ ہم کس کے لیے جڑے ہیں, ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کی خاطر ہم سب کا مقصود مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو جس سے مدد مانگی جائے وہ بھی کمزور, اور جو مدد مانگ رہے ہیں وہ لوگ بھی کمزور. بہت ہی بہترین آیت اور بہت ہی بہترین مثال ہے دعوف الطالب والمطلوب کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسا شکوہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. واقعی ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایک چھوٹی سی ہم گھریلو مثال ہی ہماری ہوتی ہے کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کسی اور کو ماں کہہ کر پکاریں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کا کیسا حال ہوتا ہے کہ جب اگر بچے کا بیٹے کا جھکاؤ بہت زیادہ بیوی کی طرف ہو جائے تو بعض اوقات ماں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی. حالانکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ جائز حق دے رہا ہو بیوی کو اس کا, لیکن ماؤں کو اپنے بچوں میں اپنی محبت تقسیم کرنا اس کا دل گوارا نہیں کرتا. آپ سوچیں ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہمارا رازق ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے تو کیسے اللہ تعالیٰ کو گوارا ہوگا, کیسے برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا سزا نہیں ہونا چاہیے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے سہاروں کو پکڑتا ہے اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہم پر کیا حق ہے اس کا, اس نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں, ہمیں انسان بنایا, ہمیں زندگی کی ہر سہولیات سے آراستہ کیا. اور اگر نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازے تو ہم کو صحت اور تندرستی دی, اس نے ہمارے لیے ایسا سازگار ماحول بنایا کہ ہم اس میں سانس لے رہے ہیں, آکسیجن ہے ہمارے لیے, ہوائیں ہیں ہمارے لیے, بارش برستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ جان سکے جیسے کہ اس کے جاننے کا حق تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر پہچانتے, اس کا حق ادا کرتے تو کبھی ان جھوٹے سہاروں کا سہارا نہ لیتے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل نہ ٹھہراتے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں یحبونہ کحب اللہ کہ وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. تو اصل محبت تو اللہ سے ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں, محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نہ کہ یہ جھوٹے سہاروں سے, یہ معبودان باطل سے. تو کہیں ہم نے محبت اپنے جو رہنما ہیں, جو ہیروز ہیں, ان کے لیے وہ محبت کر دی, کہیں اپنی آرگنائزیشنز کے لیے ہماری وہ محبت ہے, اور کہیں اپنے نفس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کو ذرا سا ہم گوارا نہیں کرتے اپنے نفس کو تکلیف دینا. اسلام میں نفس کشی نہیں ہے لیکن نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پئیں, اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھیں, آپ ضرور جائیں بسم اللہ کہہ کے آپ ٹھنڈے گلاس پانی کا پی لیں, اور آپ کو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا, اللہ کا شکر ادا کیا, تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. تو نفس پر لذتوں کو حرام کرنا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. بس اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے ہمیں, یا اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ اللہ ہی کے آگے جھکو, اللہ ہی سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا سہارا نہ تھا, ایون اللہ کے رسول سے بھی نہیں. ہم یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. نہیں, یہ جملہ بھی غلط ہے, شرکیہ جملہ ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. آپ ناراض ہو گئے, فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کیا کہا, اپنا جملہ درست کرو, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. تو یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اللہ کو جاننے کا حق تھا, جو اس کی قدر تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ ایک مکھی اگر کوئی چیز لے اڑتی ہے تو واقعی میں ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہوا میں ہیں. اگر ایک مکھی کسی ایک جگہ بیٹھی اور وہاں سے اس نے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی, کوئی چیز کھا لی اس نے سمجھے, اب اگر آپ اس مکھی کو پکڑنا چاہیں تو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ فضا میں وہ مکھی اڑ گئی. اب وہ مکھی کس میں مل گئی ہے ہم نہیں جانتے, بہت ساری مکھیاں, ساری مکھیاں ایک جیسی ہوتی ہیں, اور اس مکھی سے وہ کیونکہ ایک تنکے کے برابر ہوتا ہے تو وہ تنکا نکالنا بہت مشکل کام ہے. ایک تو یہ ظاہری مطلب ہے, اور دوسرا مطلب جو ریسرچ سے بات آج ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مکھی جب کوئی چیز کھاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جلدی وہ چیز اس کو ہضم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پیٹ میں تحلیل ہو جاتی ہے وہ غذا. اگر آپ وہ غذا کو نکالنا بھی چاہیں تو وہ غذا نکل نہیں سکتی ہے, جو اس نے کھائی یا لے اڑی ہے وہ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس وقت تو یہ ساری باتیں معلوم بھی نہیں تھی, तो अगर मक्खी कोई चीज ले उड़ती है तो वो तो लाना दूर की बात है, अगर चले कोई मक्खी को पकड़ भी ले और ले आए तो भी अब उसके पेट में वो गजा उस गजा की सूरत में रही ही नहीं, वो तहलील हो गई, वो हजम हो गई, वो दोबारा उसको निकालने पर कोई कादर नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि कितना अल्लाह ताला की एक छोटी सी मखलूक, एक हकीर सी मखलूक, उसमें कितना दमखम है कि वो बुतों पर से कोई चीज ले उड़े, या बुतों के लिए जो चढ़ावे आते हैं, नजराने पेश किए जाते हैं, उसमें से कोई चीज ले उड़े, लेकिन उसको लाने की कुदरत भी इन बुतों के अंदर नहीं है, ये किसी इंसान के अंदर नहीं है, कोई इंसान भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज फौरन उसके अंदर हजम हो जाती है, तहलील हो जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है। तो आप सोचें जरा कि ये कायनात का सारा इंतजाम, जैसे पहले भी आप लोगों से कहा था कि वो रब, वो मालिक, वो खालिक जिसने हजारों किस्म के सितारे और सैयारे पैदा किए, क्योंकि आगे जो बात बताई गई है उसी पर गौर करने के लिए कहा गया है कि मा कदरुल्लाह हक्का कदरही इन अल्लाह लकवीउन अजीज। तो अल्लाह ताला कवी है, अजीज है, तो ये जो अल्लाह ताला कुव्वत वाला है, अल्लाह ताला अजीज है, जबरदस्त है, तो इंसान इस कायनात का निजाम तो जरा सोचे, गौर करे कि अभी जो तहकीक से बात मालूम होती है कि सूरज के गिर्द 9 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें 3रे नंबर पर हमारी जमीन है, और सूरज से उसका फासला तकरीबन 9,30,00,000 मील है, और देखा जाए तो आखिरी जो 9वां सैयारा है प्लूटो, जिसका सूरज से 3,68,00,000,000 मील फासला है, तो जसामत के लिहाज से हमारी जमीन दूसरे सैयारों की निस्बत बिल्कुल बहुत ही छोटी हकीर है, और एक बहुत ही छोटा सा सैयारा है समझे। तो कायनात में ऐसे हजारों सितारे सैयारे गर्दिश कर रहे हैं जो हमारी जमीन से कई लिहाज से बड़े हैं, और हमारी जमीन से ये हमारे जो निजाम शमसी है, यानी जो हमारा जो गैलेक्सी सिस्टम है जिसमें सूरज, सितारे, हमारे सब कुछ आ जाते हैं, उससे बहुत दूर तकरीबन 4 खरब किलोमीटर के फासले पर एक सूरज मौजूद है जो हमें महज रोशनी का एक छोटा सा नुक्ता मालूम होता है, उसका नाम अल्फा कैंटूरस बताया जाता है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे दूसरे सूरज हैं जो खला में एक दूसरे से अलग अलग बिखरे पड़े हैं, और रात के वक्त वो इतने बड़े बड़े जो सितारे हैं या सैयारे हैं, एक नन्हे मुन्ने नुक्तों की तरह नजर आते हैं जो कि बहुत बड़े हैं। अब आप सोचें कि जरा ये सारा जो निजाम चल रहा है, तो जब अल्लाह ताला इन सब चीजों को पैदा करने पर कादिर है, तो एक इंसान जो कि इतनी अदना मखलूक है, अब ये इतनी अदना मखलूक अल्लाह को छोड़कर ऐसे पत्थरों को या फिर अपने ही जैसे इंसानों को पूज रही है, तो वो जरा गौर करे कि वो किस रब की नाफरमानी कर रही है जिसने इतने बड़े बड़े चांद, सूरज और सितारे पैदा किए। हमारे इस गैलेक्सी के अलावा ऐसी कई गैलेक्सीज हैं, उनके सूरज हमारे सूरज से कई गुना बड़े हैं, तो इंसान सोचे जरा कि वो रब जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं, और ये सारे चांद, सूरज, सितारे सब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं, और ये सारे सूरज, ये चांद, ये सब कुछ सितारे हैं, ये सब घूम रहे हैं, इतनी तेजी से गर्दिश कर रहे हैं, और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको एक निजाम के अंदर जकड़ा हुआ है, ना ये आपस में टकराते हैं, ना उनके चाल में कोई फर्क आता है, ना 1 इंच इधर से उधर होते हैं। तो जो जो इंसान अल्लाह ताला की कुदरत में गौर फिक्र करता है, तो उसकी अजमत, उसका जलाल इंसान को महसूस हो सकता है। अब एक तरफ तो अल्लाह ताला की अजमत है, उसका जलाल है, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत अल्लाह ताला की जात है, और दूसरी तरफ उसके साथ ऐसे माबूद और ऐसे हाजत रवा, ऐसे लोगों को शरीक किया जा रहा है जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि बेबस हैं कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो वो मक्खी से उसे छुड़ाने की कुदरत भी नहीं रखते। तो अब जरा आप गौर करें और कंपेयर करिए कि क्या इन दोनों की कुदरत में कोई नस्बत कायम की जा सकती है, किसी तरह से बराबर हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर लोग अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत पर दरअसल गौर ही नहीं किया, उन्होंने इस पर कभी सोचा ही नहीं, वो कायनात पर कभी गौर व फिक्र ही नहीं करते। अगर वो अल्लाह ताला की कुदरत को पहचान लेते तो कभी फिर शिर्क ना करते, ये बेवकूफ़ी ना करते। तो वाकई में इंसान जरा ये सारे निज़ाम कायनात को सोचे, क्यों कहा गया गौर व फिक्र करने के लिए हमको? सूरह आले इमरान की आखिरी आयत में हमें कहा गया है ना कि इन फी खल्क अस्समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफ अल-लैलि वन-नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाब, कि बेशक ये रात और दिन के जाने आने में, जमीन आसमान में, उन सब के लिए, वो लोग गौर व फिक्र करें, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। تو غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت بیٹھ جاتی ہے، تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اندر بیٹھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لقوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدر کریے، پہچانیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیے۔ آج ہم سب کی، مسلمانوں کی زندگیاں بھی کن حالوں میں گزر رہی ہے، افسوس ہوتا ہے بعض اوقات وہ لوگوں کو دیکھ کر جو قبر والوں کے آگے جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا قبر والے بھلا سن سکتے ہیں؟ سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں معلوم، کیسا شکوہ ہے نا اس میں، کہ اگر قدر معلوم ہوتی تو کبھی بھی نہ جھکتے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جیسے کہ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو چنا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر چنتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو فرشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو پیغام پہنچانے کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کی خدائی میں شریک تو نہیں ہو سکتے۔ تو پیغامبر ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ان کو چنا ہے اس کے لیے۔ دراصل یہاں پر اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو مشرکوں میں پایا جاتا تھا، کہ وہ لوگ ملائکہ کو، انبیاء کو حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے یا سفارشی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم پیغمبروں کو یا پھر انبیاء کو یا پھر ملائکہ کو تم پوچھتے ہو تو تمہاری یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ سفارش کرنے پر قادر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب تک اذن نہیں ہوگا کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی کے اذن سے سارے کام ہوتے ہیں۔ آیت 77، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اب یہاں پر ابھی تک مشرکین کے بارے میں بات چل رہی تھی، اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور جو بھی تم خیر کرو گے اس کی بنا پر تم فلاح پانے والے ہو، جو بھی نیک کام کرو گے، اور امید ہے کہ اس سے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی ہے تو کون سی روش اپنا کر، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور عبادت کرنے کے بعد بھی اس کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، کیونکہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور فلاح پاؤ گے، لتفلحون نہیں ہے، بلکہ لعلکم تفلحون ہے، کہ امید ہے، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے فلاح کا امیدوار تو ہو سکتا ہے انسان، لیکن انسان اگر یہ کہے کہ اچھا میں نے چونکہ نیک کام کر لیا، میرے جیسے تب کوئی ہو نہیں سکتا، لہٰذا میں تو جنت میرے لیے پکی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، میرا تو ایک روزہ نہیں چھوٹتا، میری تو تہجد کبھی نہیں چھوٹتی۔ تو انسان اپنی عبادات پر تکبر نہ کرے۔ تو جو بھی کچھ اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے توقع ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے۔ یہاں پر سجدہ آیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ سجدہ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ یہ فرض ہے اور نہ سنت، بلکہ مستحب ہے، تو جسے کرنا ہے کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ سجدہ کرنے میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ سجدہ کریں گے تو اس کا اجر ہی ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اسی بنا پر اس سورت کو فضیلت حاصل ہے سورہ حج کو، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں دو سجدے آئے ہیں. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عثمان اور ابن عمر، ابن عباس، یہ سارے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اکابرین صحابہ، وہ سب اس میں دو سجدے کے قائل تھے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے بہتر ہو کہ دو سجدے ہیں اس میں، لہٰذا بہتر ہے جس کو کرنا ہے وہ کر لیجئے، اور کر لینا ہی بہتر ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ، یہ امید ہے تم فلاح پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں فلاح ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں کامیابی ہے. اب وہ کام کہے جا رہے ہیں جو کہ اس کامیابی کو مزید پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. اب یہاں پر بات آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ جہاد کا جو لفظ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، لیکن فی اللہ کی قید لگائی گئی ہے. اور اللہ کی راہ میں جو جد و جہد ہے، جد و جہد اس کے مختلف مراحل ہیں. انسان اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا ہے، اس کے لیے اس کو اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے، اپنے خاندان والوں سے. غرض ایک پورا پروسیس ہے وہ جس سے وہ گزرتا ہے. جہد مسلسل کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، جیم ہا دال جہد، اور اس کا معنی ہی دراصل یہ بنتا ہے کہ بہت زیادہ کوشش، ایٹ موسٹ اسٹرگل. تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا ہو سکتی ہے؟ اور جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے تو وہ حق کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے مطلب انسان اپنے نفس سے، اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے جہاد کرتا ہے، وہ مخالفتیں سہتا ہے اور ان مخالفتوں میں وہ ڈٹا رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہو رہی ہیں وہ اس کے مقابلے میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. اور جب یہ سارے پروسیس سے وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو. وہ قلم سے جہاد کرتا ہے، وہ زبان سے جہاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کو سربلند کرنے کے لیے اور خود اس دین پر قائم رہنے کے لیے وہ اپنی ساری کوششیں، ساری محنتیں لگا دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم کی صلاحیت دی ہے، وہ قلم استعمال کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان کی صلاحیت دی ہے، وہ زبان استعمال کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اور ٹیلنٹ دیا ہے، وہ اپنا وہ ٹیلنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش، پہم کوشش، پہم عمل، جد و جہد. اور ایک کتاب ہے، اس میں کسی نے بہت اچھی چھوٹی سی کہانی سنائی تھی، اور انہیں اس جہاد کو اس طرح سے سمجھایا تھا کہ ایک چھوٹی چڑیا کی کہانی دی گئی تھی کہ چڑیا اپنا ایک گھونسلہ بناتی ہے کسی کے گھر میں. ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اس گھونسلے کی وجہ سے کوڑا کرکٹ پھیل رہا ہے، لہٰذا وہ اٹھاتا ہے گھونسلے کو، باہر پھینک دیتا ہے. وہ چڑیا پھر دوسرے دن سے دوبارہ پھر وہ گھاس پھونس جمع کرتی ہے، تنکے جمع کرتی ہے، تنکا جوڑتی ہے، پھر آ کر اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ شخص پھر جو ہے اس کی نظر پڑتی ہے، وہ پھر پھینک دیتا ہے گھونسلے کو نکال کر. اور یہ عمل مسلسل روز جاری رہتا ہے، تقریباً ایک مہینے تک روز یہ عمل جاری رہتا ہے کہ چڑیا تنکے لاتی ہے، گھونسلہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، وہ آدمی گھونسلہ پھینک دیتا ہے. اب مسلسل کوشش دونوں کی اپنی طرف جاری ہے، اپنی طور پر وہ انسان، وہ شخص گھونسلہ پھینکتا جا رہا ہے، وہ چڑیا گھونسلہ بناتی جا رہی ہے. اب آپ غور کریے کہ انسان کے مقابلے میں چڑیا ایک کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا، لیکن مسلسل محنت اور مسلسل جدوجہد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑیا کے آگے وہ انسان ہار جاتا ہے، آخر کار وہ چڑیا کو اس کی حال پر چھوڑ دیتا ہے اور چڑیا اپنا گھونسلہ مکمل کر لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے کوشش، یہ ہوتی ہے جدوجہد کہ وقت کے سامنے، حالات کے سامنے سپر نہ ڈالی جائے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہ کر دیا جائے، حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ ایک مومن تو بہت باہمت ہوتا ہے، بہت حوصلہ مند ہوتا ہے، اس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی امنگیں، اس کا ولولے، اس کا عزم، دوسرے اس کے عزم کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اللہ کی راہ میں میری جدوجہد کیا ہے، مسلسل کوشش، پہم کوشش، جدوجہد، میں کیا سٹرگل کر رہی ہوں، میں کیا کوشش کر رہی ہوں، میں کیا جہاد کر رہی ہوں۔ فی الحال تو پہلے اپنے نفس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بنانا ہے، پھر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں راستے میں رکاوٹ بنے، کیونکہ بعض اوقات اپنے گھر والوں کے، رشتہ داروں کی، یہ رسم و رواج کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں آ جاتی ہیں نا، زنجیر کی طرح ہم جکڑ جاتے ہیں اس میں، زنجیر کی طرح ہمیں یہ جکڑ لیتی ہیں۔ آپ کو وہ تمام زنجیریں توڑنی ہیں، ان کو توڑ کر آپ کو باہر نکلنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو جہاد کرنا ہے، آپ کو سٹرگل کرنا ہے، آپ توڑیں وہ رسم و رواج کی بیڑیاں، وہ زنجیریں، وہ پابندیاں، آپ ڈٹے رہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، رسم و رواج سے باہر نکلتے ہیں، تو معاشرہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، وہ آپ کو اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتا، اور بعض اوقات تو یہ مخالفتیں خود اپنے ہی لوگوں سے آ رہی ہوتی ہیں، اپنے ہی مسلمان بہن بھائی، وہ آپ کو جینے نہیں دیتے اسلام کی راہ پر، وہ آپ کو اسلامی طرز زندگی گزارنے دینا نہیں چاہتے۔ معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، خاندان رکاوٹ بن جاتا ہے، ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر، آپ بہہ جائیں گے اس میں، ریلے میں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ کیا مسلمان آج امت مسلمہ کی حیثیت کے بالکل تنکوں کی طرح ہو گئی ہے، خس و خواہشات کی طرح ہو گئی کہ جدھر ان کو حالات بہائے لے جا رہے ہیں ادھر بہے چلے جائیں؟ کیا ہمارا دل تڑپتا نہیں ہے؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ جد و جہد کروں؟ اس کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسماء بنت امیس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عورتوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ مرد تو جو ہے ان کو جمعہ ہے، ان کے لیے جہاد ہے، با جماعت نماز ہے، تو سارا اجر تو یہ سمیٹ لے جاتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو پالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، تو سارا اجر تو یہ سمیٹ لے گئے اور ہم تو گھر ہی میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ تم نے اس سے بہتر بھی کوئی تقریر سنی ہے کسی خاتون کی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ اے اسماء، جنہوں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ان سے کہہ دو کہ تمہارا اپنے بچوں کو صحیح دینی راہ پر قائم رکھنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں تم کو اسی درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ تو جدوجہد تو ہم سب کو کرنی ہے، ہم خواتین کو بھی کرنی ہے، اور سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اور اس تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ بغیر جدوجہد کے، بغیر کوشش کے، بغیر ماں کی محنت کے بچے پروان نہیں چڑھ سکتے صحیح طریقے سے۔ مائیں شکایت کرتی ہیں، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ باجی کیا کریں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہمارے بچے نماز کے پابند ہو جائیں۔ آپ بھلا بتائیے، کیا اچانک کوئی نماز کا پابند ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بچے کو بچپن سے پھیکا کھلا رہی ہیں، پھیکا کھلا رہی ہیں، اچانک آپ کہہ دیں کہ اچھا میرا بیٹا تو تیز ہی نہیں کھاتا ہے، میری بیٹی تو تیز ہی نہیں کھاتی ہے، کوئی نسخہ بتائیے کہ تیز کھانا شروع کر دے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کو عادت ڈلوانی پڑے گی نا۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہو، با جماعت نماز کے پابند ہو، اور پھر وہ کہے، آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ جس طرح سے موڑیں گے بچوں کو، وہ بچے اس طرف مڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جدوجہد ہے نا، یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے۔ آپ کو دین اسلام کے لیے سپاہی تیار کرنا ہے، آپ کو ایک ایسے لوگوں کا مضبوط جماعت بنانی ہے نوجوانوں کی، اور یہ یقین یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارے نونہال ہیں، یہ ہماری ینگ جنریشن ہے جو مستقبل کے معمار ہیں، انہی کو تو آگے
اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے. مائیں جدوجہد نہیں کریں گی تو بچے کیسے آگے آئیں گے دین کی راہ میں؟ مائیں بچوں کو مضبوط نہیں بنائیں گی تو بچے کیسے مجاہد بنیں گے دین کی راہ کے؟ کیسے سپاہی بنیں گے؟ کیسے وہ دین کے لیے جدوجہد کریں گے؟ کیسے سٹرگل کریں گے؟ کیسے کوشش کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 23 عبد الدینار و عبد الدرہم کی تباہی ہے, یا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دینار کا بندہ ہے یا درہم کا بندہ ہے. اگر ہم بچپن سے بچوں کو درہم اور دینار کا بندہ بنا دیتے ہیں کہ تمہیں اچھا ڈاکٹر بننا ہے, اچھا انجینئر بننا ہے, تم کو کمانے کی ایک مشین بننا ہے کہ تمہاری سب سے زیادہ تنخواہ ہو, تو بچے تو وہی بنیں گے, وہی ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہاں مجھے بس سب سے زیادہ کمانے والا بننا ہے, کمانے کی مشین بننا ہے, نوٹوں کی مشین. معاشرے میں میری عزت ہو, چاہے میں کتنا بھی بے حص ہوں, میں کیسے بھی مسلمان ہوں, ہاں میرا عہدہ بڑا اچھا ہو, میری جاب بڑی اچھی ہو. بچپن سے مائیں یہ نہیں فیڈ کرتی ہیں, مسلمان مائیں تو کبھی بھی یہ فیڈ نہیں کرتی ہیں. ابھی تو کچھ الحمدللہ کچھ خواتین, ابھی کچھ حدیث کی کہیں محفل ہو رہی تھی, کئی خواتین نے یہ عزم کیا کہ ہم ہمارے بچوں کو محدث بنائیں گے, حدیث کے خدمت کرنے والے, حدیث کو دوسروں تک پہنچانے والے. کتنا اچھا ایم ہے نا, کتنا اچھا نظریہ ہے, کتنی اچھی سوچ ہے. اور یقین جانے کیا ہم محدث بنا کر ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ہی نہیں, کیونکہ بغیر پڑھے لکھے تو آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے. یقیناً محدث مفسر یا دین کا دائی اگر بنے گا تو پڑھا لکھا بھی ضرور ہوگا, بغیر پڑھے لکھے تو آپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. تو ایسا نہیں کہ وہ بھوکوں مرے گا, نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا انتظام کیا ہے, سبحان اللہ. اور پھر یہ جو جدوجہد ہم اللہ کے لیے کریں گے, کیونکہ وجاہد فی اللہ حق جہادی ہو وجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. آپ سوچیں کسے چنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی ایسے ویسے عام لوگوں کو نہیں چنتا ہے اللہ تعالیٰ, جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہی کو چنتا ہے. سوچیں نا ذرا کہ میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا میں اس قابل ہو سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے؟ اور جنہیں چن لے گا اللہ تعالیٰ, ان کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جن کو اللہ تعالیٰ چن لے. چنا تھا نہیں چنا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت مریم علیہ السلام کو, حضرت آسیہ کو, ام سلیم. کتنا بہترین فیصلہ تھا نا ام سلیم کا, کیسی ماں تھی وہ بھی ہماری طرح ماں تھی. 10 سال کے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لے کر آ گئی اللہ کے رسول کی خدمت میں. اس وقت تو اکلوتا بیٹا ہی تھا, شوہر بھی ساتھ نہیں تھا, شوہر بے دین تھے اور چھوڑ کر چلے بھی گئے. لے کر آتی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں, کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے انس, 10 سال کی عمر ہے, لکھنا پڑھنا جانتا ہے, آپ اسے اپنی خدمت میں رکھ لیجئے. کتنا عقل مندی کا فیصلہ تھا, 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے, 20 سال کی عمر تھی کہ اللہ کے رسول نے وفات پائی. اللہ کے رسول نے ان کو اتنی دعائیں دیں, اتنی دعائیں دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے. کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ ان کے بیٹے اور پوتے تھے, اور سب کے سب ماشاءاللہ عالم دین, محدث, مفسر, فقیہ. کتنی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے بیٹے پوتے سب کے سب دین کا علم پہنچانے والے, دین کے دائی. کس کا فیصلہ تھا یہ, اتنے بڑے, اتنے بہترین کام میں کس کا فیصلہ تھا یہ؟ ایک عورت کا نا. یہ جدوجہد تھی ان کی ماں کی, یہ سٹرگل تھا, یہ کوشش تھی, یہ محنت تھی. ہم بھی ایسا کوئی کام کریں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو بٹھا دیتی تھی احد پہاڑ پر کہ تم اگر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم دیکھو تم, اس سے بہادری آئے گی. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو جبکہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں سب سے زیادہ بہادری انہوں نے دکھائی تھی, ایک اتنا خطرناک جو دشمن تھا کفار مکہ کی طرف سے, اکیلے انہوں نے ان کو ایک ہی جست میں شکست دے دی, نیچے گرا دیا. اللہ کے رسول نے اس وقت خوش ہو کر فرمایا تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, زبیر میرے حواری ہیں. کس کا ہاتھ تھا؟ وہ ماں تھی جو ان کو بہادر بناتی تھی, کئی کئی دن بھوکا رکھتی, زیادہ کھانا نہیں دیتی تھی, ان کو بہادری کی تعلیم دیا کرتی تھی. آخر ان کی بہادری کس کام میں آئی؟ اسلام کے کام میں آئی. حضرت علی کو آپ دیکھیں, کتنی مثالیں ہیں, کتنی مثالیں ہیں. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں, خواتین کس طرح سے جدوجہد کریں, خواتین کس طرح سے جہاد کریں. خواتین تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے معمار کی تعلیم و تربیت کا کام دے دیا. ہم سب کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مائیں اسلام کو کیسے دائی دیتی ہیں. آج ماؤں کی کوکھیں بانجھ ہو گئی ہیں, امت میں مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں؟ کہاں گئیں وہ مائیں جن کے وہ بچے ہوا کرتے تھے، نیک، بہادر، سخی، فیاض، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور کئی ایسے نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کا نام ہم یہاں لے رہے ہیں، ورنہ تو ان سے بھی بڑے بڑے نام ہیں، امام شوکانی ہیں، امام شابی ہیں، ابو زرع ہیں، یحیٰ بن معین ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، کسی کے ہاتھوں، کسی کے گودوں پر ورش پائی ہوگی نا انہوں نے، کہیں نہ کہیں ماؤں کا ہاتھ تو ضرور رہا ہوگا، جب ہی تو یہ ایسے نیک بن کر نکلے۔ آج ہم شکایت کر دیتے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بچوں کو وقت دینا پڑتا ہے تب کہیں جا کر بچے اس راہ کی طرف آ سکتے ہیں، ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے دین کے داعی بن سکتے ہیں۔ تو جدوجہد کریے، کوشش کریے، بغیر جدوجہد کی زندگی کیا ہے بھلا بتائیے، اور کوشش کرتے رہنا کرتے رہنا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، واقعی میں اللہ کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے، سب طرف ہم کو دیکھنا ہے، ہمارے گھر کو، اپنے خاندان کو، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان جنت کے بالا خانوں میں ہم، ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے آرام کر رہے ہوں وہاں پر؟ اس کے لیے پھر دنیا میں کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے دنیا میں جدوجہد کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے تو اچھا کھانا بھی نہیں بنتا، یقین جانیے۔ زبان کو اگر آپ کے لگا ہوا ہے چٹخارا کہ مزیدار کھانے چاہیے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کچن میں پورا دن لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش تیار ہوتی ہے، ورنہ دال سبزی تو کیسے بھی بن جائے۔ تو جب ایک اچھی ڈش نہیں بن سکتی بغیر محنت کے، تو آپ بتائیے جنت کیسے مل سکتی ہے بغیر جدوجہد کے، بغیر کوشش کے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہر طرح کا راستہ کھلا رکھا ہے، ہر فیلڈ میں ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ میرے لیے کون سی فیلڈ زیادہ بہتر ہے، میں کیا کام بہتر کر سکتی ہوں مجھے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں جدوجہد تو کرنی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ دین کے داعی بنے، یہ دین کو سپورٹ کرنے والے بنے، یہ دین کے علم بردار بنے۔ اگر میری وجہ سے نہیں قائم ہو سکتا ہے دین، میرے بچوں کی وجہ سے ہمارے آگے آنے والی جنریشن وہ کام کرے، ہماری آگے آنے والی نسلیں دین کو غالب کرنے والی بنے انشاءاللہ۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، ہو وجتباکم، چن لیا ہے اس نے تم کو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں تمہارے لیے، ہر قسم کی آسانی ہے ہمارے لیے۔ جیسے ابھی آپ سے ذکر کیا نا کہ ہمارے نفس کو اگر کوئی چیز مطلوب ہے، ہمارا دل اچھی چیز کھانے کے لیے چاہ رہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں آرام بھی کریں، لیکن کتنا آرام کرے انسان، 7 گھنٹے کی نیند تو بہت ہو گئی اس کے لیے، 5 گھنٹے بھی کافی ہے سونے کو، اگر 7 گھنٹے بھی سوتے تو یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ گھر کے کام کاج اگر کرتے 6-7 گھنٹے وہ لے لیں، اس کے باوجود بھی تو 7-8 گھنٹے بچتے ہیں اس کے پاس، تو کیا وہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین جملہ یہاں پر کہ ہوا جو تباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو اور دین میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھی، یعنی جو بھی کچھ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام بوڑھوں کے لیے بھی آسان ہے، بچوں کے لیے بھی آسان ہے، عورتوں کے لیے بھی آسان ہے، چاہے کوئی معذور ہوں اس کے لیے بھی آسان ہے۔ مسافر کے لیے نماز میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی، مریضوں کو نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی، بیٹھ کر نہ پڑھتے ہوں تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکتے ہوں تو اشارے سے پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ پہلی امتوں میں تو احکام سخت تھے، مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے ہر چیز کی آسانی کر دی۔ بہت آسان شریعت ہے ہماری، رسم و رواج کی پابندیاں نہیں رکھی گئیں، بزرگوں کے جو خود ساختہ طریقے ہیں اس سے ہم کو بالکل الگ رکھا گیا۔ پھر ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد باپ ابراہیم کا دین ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اس میں پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی حاضہ، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے مسلم رکھا تھا، تو کون ہے آپ اور میں؟ آپ بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، یہ کچھ اور تو ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی اور کسی ٹاپک پر بات نکلی، تو وہ خاتون پوچھنے لگی کہ اچھا بتائیے آپ کس سے تعلق رکھتی ہیں، کون سا مسلک ہے، کون سی آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے؟ یعنی سب سے پہلے آج ہمارا سوال یہ ہو گیا ہے, چاہے ہم رشتے کریں یا کچھ بھی کریں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا مسلمان ہے, یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے. جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اچھا کون سی آرگنائزیشن سے تعلق ہے, کس ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کام کرتے ہیں, کون سے انسٹیٹیوشن سے آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے, حنفی ہیں, شافعی ہیں یا مالکی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا کوئی ایسا نام رکھا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارا نام مسلم رکھا, اور اس قرآن میں بھی ہمارا نام مسلم ہے, ہم سب مسلمان ہیں. جو آتے ہیں نا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں, کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, کہ آج اس طرح سے فرقہ بندی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے اپنے مسلک کے لیے جی رہے ہیں, اپنے مذہب کے لیے جی رہے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے, اپنی آرگنائزیشنز کے لیے جی رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلم کہہ کر انٹروڈیوس نہیں کرواتے کہیں پر بھی. ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے رسول نے اپنا کوئی نام رکھا تھا؟ صحابہ نے کیا کبھی کوئی اپنا نام رکھا؟ محدثین نے کبھی کوئی اپنا نام رکھا؟ خود امام ابو حنیفہ, خود امام شافعی, وہ کون تھے؟ مسلمان تھے, ایک دوسرے کے ساتھی تھے, ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے یہ. تو ہم نے کیسے یہ اختلاف ڈال دیا؟ ہم نے کیوں یہ چار مسلک بنا لیے, اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لی تاکہ لوگوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے؟ تو کوئی مسلک نہیں تھے, کوئی گروہ بندی نہیں تھی, کوئی فرقہ بندی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا اس کتاب میں بھی اور پہلے بھی. تو لہٰذا کبھی بھی, جب بھی ہم کسی سے ملیں, کوئی ہم سے کتنا بھی پوچھے, ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے, اس کی کتاب کو ماننے والے. اور مسلم کی ویسے اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے, اللہ کے احکام کے آگے اپنے سر کو جھکا دینے والا, سر تسلیم خم کر دینے والا. تو ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلم تھی, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں, نوح علیہ السلام کے ہوں, یا موسیٰ علیہ السلام, یا عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے خود ساختہ نام تجویز کر لیے, کسی نے اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا, کسی نے یہودی بنا لیا, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان ہی نام رکھا تھا. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی, کیوں تمہارا نام مسلم رکھا؟ تاکہ تم گواہ ہو, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. کیونکہ رسول تو اپنا کام کر کے جا چکے, وہ تو اپنا حق ادا کر چکے, اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. اور جب تک یقین جانے ہم اپنے آپ کو مسلم کہہ کر انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے نا, ہماری دعوت کہیں نہیں پھیل سکتی, ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں گے, ہمارا کام پھیل نہیں سکے گا. ہم سب اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں, کیونکہ ہم ساری آرگنائزیشن کی آپ عزت کریے, جتنی بھی جماعتیں, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز, جتنے بھی ادارے, آرگنائزیشنز کام کریں گے, سب کی عزت کریے, سب کو سپورٹ کریے, کیونکہ سب کا کام ایک ہی ہے, ہم سب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. کبھی کسی کو برا بھلا مت کہیے, اور جہاں تک ہو سکتا آپ ہر ایک کی ہیلپ کریے. اگر اب دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں یہی تو بات ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک مسجد کے امام کبھی دوسری مسجد میں خطبہ دینے چلے جاتے ہیں, دوسری مسجد کے اسکالر کبھی یہاں پر کوئی لیکچر دینے کے لیے آ جاتے ہیں. سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم بھی سب ایک دوسرے کے رسپیکٹ کریں, ساتھ دیں, کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہیں کہ فلاں آرگنائزیشن ایسی, فلاں آرگنائزیشن ایسی. آپ کو جہاں لگتا ہے آپ مل کر کام کریے, جہاں لگتا ہے آپ کو آپ فل ٹائم ٹائم دے سکتے ہیں, فل ٹائم آپ وقت دیجیے. جہاں لگتا ہے آپ کو کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے تھوڑا وقت دے سکتے ہیں, وہاں تھوڑا وقت دیجیے. لیکن اپنے آپ کو جوڑے رکھے, بہرحال بغیر کسی کے ساتھ جڑے, بغیر کسی کے ساتھ ملے کام نہیں ہو سکتا. اکیلے انسان کچھ نہیں کر سکتا, تنہا اس کے اوپر شیطان ہوتا ہے, لیکن جہاں سب لوگ مل جاتے ہیں شیطان وہاں سے فرار اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا مل کر کام کریے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر انٹروڈیوس کروائیے, اور ہر ایک کے رسپیکٹ کریے, عزت کریے, کیونکہ اسی میں آج ہمارے معاشرے میں یعنی یہ جو بیماری ہے ناسور کی طرح سمجھے پھیلتی جا رہی ہے, جس کا کوئی علاج ہمیں نظر نہیں آتا, جو مسلک, فرقہ بندی, گروہ بندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرنیشنل بہترین جو قانون ہم کو دیا تھا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر, نہ کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے, نہ کسی اجمی کو عربی پر, نہ عربی کو اجمی پر. اگر کوئی تمہارا اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ ہو سکتا ہے تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ, سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ ہم کوئی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے, ہر ایک اپنی جگہ اچھا کام کر رہے, بس اللہ تعالیٰ ان کا بھی کام قبول کرے, ہمارا بھی کام قبول کرے, اور ہم کو تعاون علی البر والتقوی, یعنی ہم کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنائے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والا. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کو تو گواہی دینی ہے اس عظیم کام کو, ہمیں ہمارے کندھوں پر اس کا بار ڈالا گیا ہے, اس عظیم کام کو ہم کو انجام دینا ہے, وہ ہم ایک ساتھ مل کر ہی کر سکتے ہیں. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم لوگوں پر گواہ ہو. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ فَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور هَذَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ, کہا گیا نا قرآن کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے, لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ان دو چیزوں کو تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, جڑے رہنا ہے, جمے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, لیکن مقصد سب کا ایک ہے, ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے یعنی اللہ تعالیٰ. فنعم المولا ونعم النصیر, اگر ہم اسی کو اپنا مددگار بناتے ہیں, اسی کو اپنا مولا سمجھتے ہیں, تو وہ سب سے بہترین ہمارا مولا ہے, سب سے بہترین مددگار ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھلا کسی اور کا سہارا ہو سکتا ہے؟ یا جس کی مدد پر اللہ تعالیٰ آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ کو اپنا مولا بنائے, وہی ہمارا مولا ہے, مددگار ہے, ہماری مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے پہلے ہو سکتا ہے ہمارا نفس ہمارے آگے آئے, یا اور بھی معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. تو انسان یہ چھوٹے چھوٹے جہاد کرتے کرتے آخر وہ جہاد اکبر تک پہنچتا ہے جو سب سے افضل ہے, میدان جنگ میں جو وہ جہاد کرتا ہے, اور یہ ہر قیامت تک باقی رہے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے, ہمارا نام مسلم رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام پسند ہے یا لوگوں کے دیے گئے مسلک اور مذہب یا فرقہ اور گروہ بندی کے نام پسند ہے؟ اگر ہم اللہ کے بندے ہوں گے تو ہم اللہ کے پسند کیے ہوئے نام ہی سے اپنے آپ کو پکاریں گے یا ایک دوسرے کو پکاریں گے, اور اگر انسانوں کے بندے ہوں گے تو پھر وہ انسانوں کے دیے گئے نام سے اپنے آپ کو بلوانا پسند کریں گے یا انسانوں کے دیے گئے ناموں سے اپنی پہچان کروانا پسند کریں گے. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کیا پسند کرتے ہیں یہ ہمیں خود معلوم ہے, کہ اللہ کا دیا ہوا نام ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور سب ایک ہیں. کوئی بھی کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو لیکن اگر وہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, تو وہ ہمارا بھائی ہے, وہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم سب کا دین, شریعت, رسول, کتاب سب ایک ہے. حرم پاک بھی ایک, نبی بھی ایک, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, یہ شکوہ ہے دراصل. تو اس شکوے کو ہم کو ختم کرنا ہے کہ ہاں الحمدللہ مسلمان بھی ایک ہی ہیں, پوری ملت امت محمد یہ ایک ہے, نہ ان کے درمیان وطن کوئی تفریق پیدا کر سکتا ہے, نہ مسلک, نہ خاندان. لہذا ہم سب کو مسلمان بننا ہے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے, اور جد و جہد بھی ایسی کرنی ہے جیسے کہ اس کا حق ہے, حق کا جہاد ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے اس کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے بنیں, اس کے لیے پھر آج ہی سے اٹھ کھڑے ہوئیے, آج ہی سے ارادہ کریے کہ مجھے اللہ کی راہ میں, اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے, کوشش ضرور کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو, کیونکہ وہی بہترین مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کاموں کو قبول فرمائے, دنیا میں جہاں جہاں جو جو آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی صحیح اور جہد کو قبول فرمائے, اور یہ ان سب کا بدلہ آخرت میں ہم سب کو دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا, وإن الله لهو خير الرازقين. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.